السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 170. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو، یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر میسج ہے، تمام لوگوں کو دعوت عام ہے. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یہاں پر یہ میسج دیا گیا ہے کہ اے لوگو، رسول تمہارے پاس آ چکا ہے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر تھے، لہذا اب پوری دنیا کے لیے، تمام بات کے آنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول، نبی اور پیغمبر ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اور اگر تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اللہ کو پھر کیا پڑی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ غنی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں تم رہتے ہوئے جو چاہے کرتے پھرو، وہ سب تمہاری حرکتیں جان رہا ہے کہ تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، یا لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہو. اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے کہ وہ کچھ جان نہ سکے. وہ حکمت والا بھی ہے، وہ تم سب سے نمٹنے کا طریقہ جانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر رہا ہے یا اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے. جیسے ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو اس سے اللہ کا کیا بگڑے گا. جیسے ایک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں ہے، کہ اگر تم روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لو تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے، یقیناً اللہ تو بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول تا آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اول تا آخر اور انس و جنس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تمہیں سب سے زیادہ نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. صحیح مسلم. تو اگر تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تو زمین اور آسمان یہ تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اور نہ ہی تمہارے تقوی سے، تمہاری عبادت سے اللہ کے اس میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے آپ میں، خود اپنے آپ میں محمود ہے. اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو یہ اس میں اسی کا فائدہ ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں سے دراصل دیکھا جائے تو خطاب ایک طرح سے نصارت کے لیے بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا۔ القاها الى مریم وروح من، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی۔ فآمین باللہ ورسولی، تو اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی روح تھی، تو بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثا، اور نہ کہو کہ تین ہیں، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے بالاتر ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تو حقیقت بتاتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے غلو کیا۔ اب یہاں پر خاص طور سے روکا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تو انہیں اس غلو سے باز آ جانا چاہیے، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اللہ پر وہ بات کہنی چاہیے جو کہ جھوٹ ہے، سوائے حق کے اور کوئی بات نہ کہی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دراصل اللہ کا ایک کلمہ تھے، جسے اللہ کے حکم سے جبریل امین نے القا کیا۔ اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ غلو سے کیوں منع کیا گیا اور غلو سے کیوں روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے غلو کیا، تو یہ غلو دراصل ہے کیا؟ اگر ہم اس کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اپنے دین کے بارے میں بھی صحیح نظریہ قائم نہیں کر سکتے یا صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے۔ غلا یغلو، غین لام واو سے اس کا مادہ نکلا ہے۔ غلا یغلو مطلب ہے زیادہ ہونا، بڑھ جانا، ریشو پروپورشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کا جو لفظی معنی بتایا گیا ہے، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، غین لام واو، مہنگا ہونا، بھاؤ چڑھ جانا، مبالغہ کرنا، تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا، انتہا پسندی سے کام لینا۔ اور یہ اس کے جو معنی ہیں مفردات القرآن میں، عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے معنی بتائے ہیں کہ غلا بمانی مہنگا ہونا، غین لام الف، غلط سیر بھاؤ چڑھ جانا، غلط سہم تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا، غلا فی الامر مبالغہ کرنا، حد سے بڑھنا، فرط عقیدت میں کسی کی قدر و منزلت میں حد سے آگے نکل جانا، یعنی انتہا پسندی سے کام لینا۔ یہ اس کے معنی ہوئے اور اس کی وضاحت ہوئی کہ کسی کو آپ اس قدر بڑھا چڑھا کر درجہ دے دیں جو اس کا حق نہیں تھا، اس کو حق میں آگے بڑھا دینا۔ اسی طرح سے غلو کا معنی ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہو، یعنی عقل بھی جس کی اجازت نہ دیتی ہو، خواہ یہ مبالغہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غلو کا مطلب صرف بڑھ جانا ہی نہیں ہے کسی کی عقیدت میں یا کوئی بھی کام میں، بلکہ اس کو جو اس کا درجہ ہے، جو مقام ہے، اس سے گھٹا دینا بھی غلو کے معنی میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو افراد اور تفرید کا شکار ہو جانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور اس کے خلاف یہود کا یہ عقیدہ کہ نہ وہ نبی تھے بلکہ یہود نے ان کو یہ کہا کہ نعوذ باللہ وہ ولد الزنا تھے۔ اس بنا پر انہوں نے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ تو گویا ایک ہی رسول کے بارے میں دو مختلف فرقوں کے دو مختلف عقیدے ہو گئے۔ ایک نے اتنی زیادہ شان بڑھائی ان کی کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر لے کر چلے گئے، اور ایک نے اتنی ان کی شان گھٹا دی کہ جو ان کا لیول تھا، جو ان کا ایک مقام تھا ابدیت کا، رسول کا ایک عزت والا مقام، اس سے نیچے لے آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس معنی میں آتی ہیں۔ تو غلو کے معنی آپ یہ ہی نہ سمجھے کہ مبالغے سے کام لینا، بڑھا دینا، بلکہ جو اس کا حق ہے کسی چیز کا، اس کو وہ حق بھی نہ دینا، اس سے نیچے کر دینا، یہ بھی غلو کے معنی میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ اسی غلو کی وجہ سے آج ہمارے یہاں پر اتنا شرک، اتنی بدعتیں رواج پا گئی ہیں کہ جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا، آج سیم وہی سچویشن، سیم وہی حالات، ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہمارے مسلمان قوم میں آ گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محتاط تھے، آپ کو فکر تھی کہ لوگ غلو کر کے آپ کا درجہ کہیں بڑھا نہ دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ غلو سے بچو، پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ ان واضح ہدایت کے باوجود آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلمان حد سے بڑھ گئے، اور ایسے ایسے اشعار، ایسی ایسی نعتیں اور ایسے ایسے کلام اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، جس کا صحیح دین سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی نقصان ہے، جب انسان افراد اور تفرید کا شکار ہوتا ہے نا، جب کسی چیز کو حد سے بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، انسانوں کے دین میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں یہی تو فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ اعتدال پر مبنی ہے، اور انسانوں نے جو دین بنائے اس میں انہوں نے ملاوٹ کر دی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دین میں ملاوٹ کر دیں گے، اور یہی کام انہوں نے کیا تھا، یہود و نصارہ نے، نصارہ نے سیم یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور یہ رب بنانا کیا تھا کہ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسوله، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، اس کے باوجود بھی امت مسلمہ اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے نبی کو، بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا، یعنی اس کے برابر درجہ دے دیا جو عیسائیوں نے کیا تھا۔ اسی طرح جو علماء اور فقہا تھے، ان کو دین کا شارح، مفسر ماننے کی بجائے، یعنی دین کی تشریح کرنے والا، تفسیر کرنے والا، اس کی بجائے ان کو شارح کی حیثیت دے دی، شین الف ر عین، شریعت بنانے والوں کی حیثیت دے دی، جبکہ شریعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، صحیح بخاری اور مسلم، تم بالشت ببالشت اور ہاتھ بہات ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم ضرور دوسری قوموں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ میں جا چھپیں گے تو تم بھی اسی کے پیچھے چلو گے۔ اور آج یہی حال ہوا، اگر نصارہ نے اپنے نبی کی سالگرہ منائی تو ہم نے اس سے بھی بڑا کیک بنا لیا، اور کیک کاٹ کر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی، اور باقاعدہ کھلے عام کہا جاتا ہے کہ جن کو محبت نہیں وہ عید میلاد نہیں منائیں گے، جن کو محبت ہے اللہ کے رسول سے وہ ضرور عید میلاد منائیں گے۔ اور پھر اس پر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ بڑے بڑے بینرز لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ روپیہ کس نے دیا؟ دین کے نام پر لیا گیا، آپ نے اصراف کیا، آپ نے اس سے کوئی فائدے والا کام نہیں کیا، بڑے بڑے بینرز لگا کے کہ جشن عید میلاد، کیا فائدہ ہوا اس سے، کیا ملا اس سے؟ راستے بھی روکے آپ نے، جگہ جگہ شامیانے لگائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تعلیم ہمیں دی ہی نہیں تھی، آپ نے تو منع کیا تھا کہ راستہ روک کر نہ بیٹھو، کسی کو تکلیف نہ دو، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بیجا اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، قرآن میں آتا ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہمیں تعلیم دی تھی اور آپ کو اسی بات کی فکر تھی، غلو نہ کرنے لگ جائے مسلمان، اور ہم نے تو اللہ کے رسول کو انسان ہی نہیں رہنے دیا بلکہ نور من نور، اللہ کے نور میں کا ایک نور ہے نعوذ باللہ، اور کیسے کیسے اشعار، کیسے کیسے کیسی نعتیں، ایسے اشعار ہیں کہ اندر سے روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشعار پتہ چل گیا تو یقین جانے کیا وہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، آپ نے تو منع کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں، نعوذ باللہ، خدا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں خدا سے جدا بھی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، کہ جو اللہ کی ذات تھی وہی دراصل مدینہ میں رسول اکرم کی ذات میں اتر پڑی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو غلو سے منع کیا گیا، غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہی ایک چیز نہیں اور بھی کئی چیزیں، یعنی اس سے فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہوتا ہے، دین کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ دوسرے رسولوں کو اتنا بڑھا چڑھا دیا اور اپنے رسول کی حیثیت بڑھا دی، تو یہ دوسرے رسولوں کی تحقیر ہو گئی نا۔ کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی، اے شاہ مدینہ تو سب کا والی، تو یہ تو دوسرے نبیوں کی تحقیر ہو گئی نا، اللہ کے رسول تو اس سے منع فرما رہے کہ تم مجھے یونس بن متہ سے بہتر نہ سمجھو، تو یہ ایسے اشعار کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے۔ ایک کوئی لڑکی نے نعت پڑھی تھی، اس میں اس نے شعر کہے، شکر ہے نبی نے میری گناہوں سے بھری ہوئی کتاب چھپا لی، ورنہ اللہ کہیں دیکھ لیتا تو اس کو مجھے کتنی بڑی سزا ملتی، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے ولا تکل للخائنین خصیما، کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا مت کریے، جھگڑا کرنے والے نہ بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہ چھپا سکتے ہیں اللہ کے سامنے کسی کے؟ نصارہ نے سالگرہ منائی تو ہم نے بھی نبی کی منائی۔ آپ دیکھیں کلچر، رسومات، یہاں تک کہ عبادت کے طریقے بھی سب کے سب ہم نے بدل دیے۔ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ جیسے ہو جاؤ گے، وہی حال آج ہمارا ہے، جھوم جھوم کے کہتے ہیں۔ آپ نے سوچا آپ نے کیا پڑھا، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، پھر بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، پھر لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ کے درود پڑھنا گوارا نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کھڑے ہو جائے میں نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری تعظیم میں اس طرح غلو نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے ماشاء اللہ ہوا ما شئتا، آپ نے فوراً اس کی کریکشن کروا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کہ تُو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، یعنی نبی کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں اور صحابہ کرام اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ تم میری تعظیم اور اس میں غلو نہ کر جانا جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا، تو آپ نے اٹھنے تک سے منع فرمایا۔ تو دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور اس طرح غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دین کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، جیسے روزہ ہے، قصر کی اجازت دی گئی ہے سفر میں، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، یا پھر عمل بالمعروف کے چکر میں اتنا شدت پسندی اختیار کر جانا کہ رشتوں کو بھی کاٹ دینا، یہ بھی غلو ہے۔ اس قدر شدت برتنا، اپنے اوپر تشدد کرنا بلا وجہ، یا ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگا دینا، عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ بھی غلو ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا مسلمانوں نے، جیسے مثال کے طور پر آپ ٹیبل پر کوئی چیزیں رکھتی ہیں، لا کے کھانا آپ لگا رہی ہیں، اب بہت ساری چیزوں سے ٹیبل بھرا ہوا ہے، آپ ایک بڑا پیالہ لاتی ہیں اور آپ ٹیبل پہ رکھنا چاہتی ہیں، اب وہاں جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو، کیا کریں گی آپ؟ آپ ہٹائیں گی نا، ٹیبل پر سے کچھ چیزوں کو آپ ہٹائیں گی تو وہ بڑا پیالہ رکھنے کے لیے جگہ ملے گی نا، تو چیزوں کو ہٹانا پڑے گا جگہ سے، تب کہیں جا کے جگہ بنے گی۔ تو اسی طرح جب صحابہ کو رسولوں کا درجہ دے دیا، یا رسولوں صحابہ کو جب رسولوں کا درجہ دے دیا، یا ولیوں کو اور پیر کو ولیوں کو بڑا درجہ دے دیا رسولوں کے برابر، تو اب رسولوں کو کہاں لے جاتے؟ اب رسول کے لیے کوئی جگہ تو بنانی تھی نا، تو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا رسولوں کو۔ تو یہ ان باتوں سے کیا اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے جس کا جو حق تھا آپ نے اس کو وہ حق نہیں دیا، آپ نے یا تو اس کو بڑھا دیا یا کمی کر دی، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچے نبی کے جاننے ماننے والے، اور ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ یہ محبت نہیں مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پھل جو ہوتا ہے درخت پر، پھل اگر صحیح حالت میں ہو، جب آپ اسے درخت سے توڑتے ہیں تو وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے تو آپ اسے کھاتے ہیں۔ اب اگر آپ پھل کو زیادہ دیر تک پکائیں اور زیادہ دیر تک درخت پر رہنے دیں تو سڑ جاتا ہے نا پھل۔ تو بس یہی معاملہ کیا ہم نے کہ اگر جس کو جس چیز سے زیادہ اہمیت دیں گے تو وہ دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی، وہ خلط ملط ہو جائے گا، وہ دین بگڑ جائے گا، اس کی صورت بگڑ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا، کچھ سے کچھ ہو جائے گا، اور پھر بھی دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، دعویٰ وہی کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب تک اس غلو سے ہم آزاد نہیں ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے عبدہ و رسولہ ہی رہنے دو، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو ہم نے کیا کر دیا کہ اللہ کے رسول کو عبدہ سے ہٹا دیا، رسولہ سے ہٹا دیا، نبی سے ہٹا دیا، ایک انسان ایک بشر سے ہٹا دیا، اور کہیں اور لے جا کر کھڑا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر ہم نے وہ مقام تو نہیں دیا نا، ہم نے غلو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں نصارہ کو منع فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم اپنے دین میں غلو کرو، اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ تو یہ جو الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، جو آگے بات آ رہی ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ یہ عیسائیوں نے جو 3-in-1 اور 1-in-3 یہ جو عقیدہ ایجاد کیا ہے، عقیدہ تثلیث جس کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ریڈل ہے جو سالو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے سالو ہوگا، خود ہی سالو نہیں کر پائے۔ کلمۃ اللہ اور روح من کو، روح من سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ کا حصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ۔ اس طرح تو پورے قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے کہ روح من، یا اللہ کی طرف سے من کا لفظ آیا ہے، تو کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو گئیں یا اللہ کی ذات میں سے ہو گئیں؟ تو یہ سب متشابہات ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ القا کیا مریم علیہ السلام پر، تو وہ کیا چیز تھی اور کس شکل اور کس شیپ میں تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر متشابہات کے پیچھے پڑیں گے تو گمراہی کا شکار ہوں گے، اور عیسائی اسی بات کا شکار ہو گئے۔ تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا جو جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے مریم علیہ السلام پر القا کیا. اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان تھا کہ بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہو جائے, اور وہ کام ہو گیا. بس اللہ کے حکم, بس کلمہ کن تھا وہ دراصل دیکھا جائے تو, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا. اس لیے کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. جیسے جبریل امین اور احکامات لاتے تھے, ایسے یہ حکم بھی لایا گیا مریم علیہ السلام پر کہ ان کو اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے, اور وہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزات میں سے ہے, متشابہات میں سے ہے. ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیپ سرچ میں نہیں جانا ہے. اور نصارہ نے جب یہ کیا تو گمراہ ہو کر رہے, اور ایسے تقلید کے جو تثلیث کے عقیدے میں ایسے ملوث ہوئے کہ گھن چکر بن کر رہ گئے. خود انہی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس بات کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور یہ بات پہلے سے معلوم تھی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ سمجھتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے کہہ دیا اور یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ نہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کے حصے میں کا ایک حصہ جز ہے, نعوذ باللہ. پہلے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح تھے. پھر جب ان لوگوں پر یونانی فلسفے کا اثر غالب آیا اور راہبانہ خیالات ان کے یہاں پر رواج پانے لگے, تو انہوں نے اس فرمان الہی کو, اللہ کے اس حکم کو, القاہ جو لفظ آتے ہیں القاہ یا القا کیا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف, تو انہوں نے بعد میں اس کو یہ معنی پہنا دیے کہ دراصل اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی, نعوذ باللہ. اور اس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مظہر قرار دے دیا. اور پھر جو جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتے گئے, ان کا شک اور مزید بڑھ گیا. تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ یہی تھیں کہ اللہ کو ایک اللہ کو مانو. اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے خود عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانا. اور یہ جو پیچیدگی ہے وہ ایک ایسا گورکھ دھندہ ہے عقیدہ تثلیث, کہ نہ عیسائی خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ ان کی انجیل میں یہ بات پڑھیں گے نا, اور کئی جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں, جو ریورٹ ہوئی ہیں کرسچنز میں سے, یا لوگ بھی, مرد حضرات بھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. ہم اتنے کنفیوز ہوتے تھے جب ہم عیسائیت کے بارے میں پڑھتے تھے کہ تین خدا کا ایک خدا, ایک خدا کے تین خدا. ایسا اب دیکھیں اسلام کتنا سیدھا سادہ ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اتنا سیدھا سادہ دین ہے ہمارا. اور یہ جو گورکھ دھندے میں پڑے, اور انہوں نے کیا کہا کہ خدا عیسیٰ اور روح القدس تینوں خدا ہیں, اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں. یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں یوں گڈمٹ کر دیتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کے رہ جائے اور پھر بھی اسے کچھ اطمینان حاصل نہ ہو. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں تین کا ایک ہے اور ایک کے تین ہیں, اور توحید کو بھی مانتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیسے میں تین پائیاں ہوتی ہیں اور تینوں مل کر ایک پیسہ بنتی ہیں. اس پر یہ اعتراض ہوا کہ جب سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا نعوذ باللہ خدا نامکمل تھا؟ اور اگر نامکمل تھا تو یہ کائنات وہ کیسے وجود میں آ گئی, اور اس پر فرمان روائی کس کی چل رہی تھی؟ تو اس عقیدے کی انہوں نے اتنی تاویلیں پیش کی, اتنی تاویلیں پیش کی کہ جس کی بنا پر خود عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے, اور خود عیسائی کئی فرقوں میں بٹ گئے. پھر بھی ان کا یہ عقیدہ لا ینحل ہی رہا اور رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ ولا تقولوا ثلاثا, نہ کہو تین, انتہو باز آ جاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور بے شک اللہ تو صرف ایک اللہ ہے, اور وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمان سارے اس بات پر کافی ہیں گواہی کے لیے. تو اللہ کی صفات میں جب انہوں نے فلسفے کو مکس کیا اور ایسے ایسے شعبے دکھاتے رہے, اور اللہ کی صفات میں جب انہوں نے کرید کی, متشابہات کے پیچھے گئے, تو گمراہ ہو کر رہ گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اسی لیے جو راسخون فی العلم کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ راسخون فی العلم وہ جو ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ کچھ جو معنی جس حد تک سمجھ میں آتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں, باقی جو نہیں سمجھ میں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انسانی زندگی کا دار و مدار بھی آپ دیکھیں کس پر ہے, یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں صرف محکم آیات پر ہے. ان متشابہات کے پیچھے جا کر ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے, نہ ہمیں اسے دنیا میں کچھ فائدہ ہونے والا نہ نقصان. بس اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے, غیب پر ہمیں ایمان لانا ہے. کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ غلو نہ کرو. تو عقیدت میں کسی کی قدر و منزلت میں حد سے بڑھ جانا اور اس کو اس مقام سے آگے بڑھا دینا یہ غلو ہے, اور کسی کے مقام کو اس سے نیچے بھی لا لینا, اس میں کمی کرنا, یہ بھی غلو میں آئے گا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات لوگ نوافل کو فرائض کی حد تک لے جاتے ہیں, جیسے کہ ایک مثال اس سے سمجھ میں آ سکتی ہے ہمارے کہ تراوی کے بارے میں, تراوی کے بارے میں اس کو اتنا فرض سمجھ لیا, اس کو اتنا اس کے بارے میں غلو کیا, اتنا بڑھا دیا کہ بعض اوقات تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراوی اگر نہیں پڑی تو روزہ ہی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ایک فرض عبادت کو انہوں نے نفل پر ڈیپینڈ کر دیا, جبکہ تراوی نفل ہے ہم سب جانتے ہیں اور روزہ فرض ہے. یا پھر صحابہ کو رسولوں کے درجے پر رکھ دیا. تو یہ سب کیا ہے کہ جس کو اس کا درجہ نہ دینا, کمی بھی کر دینا یا بڑھا دینا, یہ سب اسی میں آ جائے گا, غلو میں آ جائے گا. تو کہا گیا کہ تم لوگ باز آ جاؤ, اور اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے, اللہ تو ایک الہ ہے, ساری ملکیت اسی کی ہے, زمین اور آسمان سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, سب کا مالک وہ ہے. اگر کوئی اس کا ہمسر ہوتا یا کوئی اس کی اولاد ہوتی یا کوئی اس کی ملکیت میں شریک ہوتا تو یہ دنیا تو قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی. یہ تو دنیا کے قائم ہونے کا ثبوت, اس بات یہ دلیل ہے کہ اس ساری کائنات کو اس کی فرما روائی کرنے والا, اس کو تدبیر سے انجام دینے والا, اس کے تمام امور کو وہ صرف ایک ذات ہی کر سکتی ہے, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے نا جس کو ضرورت ہوتی ہے, جو کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ اکیلا ہی کائنات کا پورا نظام چلا رہا تھا, تو پھر اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہذا کچھ تو عقل سے کام لو. اس لیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے عقیدہ ان کے تعلق سے پیدا کر لیا, اس کی تردید کی گئی اور دلیل پیش کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور غلام تھے. اور آگے بھی ہم پڑھیں گے جو دلائل دیے گئے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ. انسان تھے وہ, جو رب ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. تو ہم بھی بہت محتاط رہیں اور نصارہ کے قدم بقدم یا نقش قدم پر چلنے سے ہم گریز کریں, بچیں, پرہیز کریں. ہمارا دین بالکل مختلف ہے. ہمارا دین, ہم وحدت ادیان میں نہیں شامل ہو سکتے. ہمارا دین بالکل سب سے جدا دین ہے, اور یہی صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک, یہی صحیح دین ہے دین اسلام. اگر یہود و نصارہ کوئی کھائی میں جا گرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کا دیکھا دیکھی یا ان کے نقش قدم پر چل کے کھائی میں جا گریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, پیغمبر بنایا, ان کو فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ان سے ہم کلامی کا ان کو شرف بخشا, تمام انبیاء کی امامت انہوں نے کروائی. یہ سب اپنی جگہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات تھے, خاص کرم تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور بنا دیں, اللہ کے نور کا حصہ, یا پھر ایسے الفاظ کہنے لگیں جیسے کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ, نعوذ باللہ, کہ کعبۃ اللہ کو ہٹا دیا اور نبی کے روضے کو اس سے بڑھا دیا. تو یہ سب غلو ہے. جو نعتیں پڑھیں, جو اشعار پڑھیں, بہت سوچ سمجھ کر پڑھیے اللہ کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پر اس قدر اس کی دھوم ہے, اس قدر اس کا رواج عام ہے. کوئی بھی محفل میں, کوئی بھی مجلس میں جو اشعار ہوتے ہیں, نعتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ سب اس میں شرکیہ کلمات پائے جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ محمد جو لکھا دیکھا اور میم کو ہٹایا تو حمد نظر آیا. اسی طرح کا کچھ شعر ہے جو اس وقت ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, نعوذ باللہ, یعنی محمد کے میم کو ہٹایا تو حمد نظر آیا. یعنی مطلب محمد کون ہے؟ وہی ہے حمد کے قابل, یعنی نعوذ باللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. تو یہ خلو نہیں تو اور کیا ہے؟ عیسائیوں نے بھی وہی کام کیا اور مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا کہا گیا کہ خلو سے بچو, تو غلو کے معنی آپ کو آنا چاہیے, آپ کو پورے اس کے لفظی معنی, اس کی وضاحت اور اس کی مثالیں, یہ سب آپ کو یاد رہنی چاہیے تاکہ ہم اس میں انوالو نہ ہوں, ہم اس سے بچے رہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے غلو کرنے کا؟ کہ دین کی شکل بدل جاتی ہے, دین کی شکل بگڑ جاتی ہے. زبردستی تشدد کرنا اپنے آپ پر, رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانا, نوافل کو فرض کے برابر لے کر چلے جانا, یہ سب غلو کی قسمیں ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ, اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباع, کہ اللہ ہم کو حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے والا بنا. وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا, اور باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں, اجتناب برت سکیں. تو دعائیں بھی بہت ضروری ہے, صحیح علم کی آگہی بہت زیادہ ضروری ہے, شعور ضروری ہے. تو اپنے اندر شعور بیدار کریں, آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہ کریں. آج ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, بہت بڑا گروہ اس طرف چل نکلا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ایسے حکمت کے طریقے بتا, ہم کو وہ طریقے ہمارے دلوں میں ڈال دے جس کی وجہ سے ہم ان لاشعوری طور پر جو لوگ جانے والے ہیں اس طرف, جو جن کے پاس آگہی نہیں ہے, علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو اے اللہ ہمیں وہ طریقے سکھا, وہ طریقے بتا جس کی وجہ سے حکمت سے ہم ان کو صحیح دین کی طرف لا سکیں. یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح ہدایت دی ہے, صحیح دین کو پہچاننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے, تو ہم دوسروں کو بھی اس طرف لائیں. اور اس کے لیے ہمیشہ حکمت سے کام کرنے کے طریقے سوچتے رہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جائیں اور جا کر سب کو کہہ دیں کہ آپ بدعتی ہیں اور بدعتی سارے جہنم میں جائیں گے, نعوذ باللہ, اور حوض کوثر سے محروم رہیں گے, لہٰذا یہ کام مت کرو. نہیں, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے, وہ طریقے آپ کو آنے چاہیے, وہ حکمت آپ کو آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے, اور حکمت اسی وقت ملے گی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے, جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, اتنی حکمت آتی چلی جائے گی. اللہ سے دعا کریں, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے. بہت بڑی ذمہ داری ہے یقین جانی ہمارے اوپر. آج جب ان لوگوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں نا, جب عید میلاد النبی پر اتنے بڑے بڑے جلسے اور جلوس دیکھے جاتے ہیں, جہاں پر عجیب طرح سے بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو دل اندر سے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیسے ان کو سمجھایا جائے, کیسے ان کو بتایا جائے. تو وہ تڑپ اپنے اندر پیدا کریں, وہ جستجو, وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمیں ان لوگوں کو صحیح راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرنی ہے. اللہ نے ہماری رہنمائی کی تو اس کے شکر کے صلے کے طور پر ہم ان لوگوں کی رہنمائی کریں صحیح دین کی طرف. اللہ ہمیں توفیق دے اور وہ طریقے ہمیں سکھائے. اور دعا کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.